الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کی فضیلت اور نسل بڑھانے کی اہمیت اور نکاح کے فوائد بیان فرمائے ہیں. اس سلسلے میں آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 8 کا بیان ہوگا، جس کا عنوان ہے بیوی کی تعلیم و تربیت. اس حدیث سے اور اس کے بعد والی تقریباً 4-5 احادیث طیبہ سے حضرت نے میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے کہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، کیونکہ نکاح کے بعد میاں بیوی میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے الفت اور محبت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ کشتی پار نہیں لگتی. اور عام طور پر اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے نکاح کے بعد میاں بیوی میں ایسے عجیب و غریب محبت اور الفت پیدا فرما دیتے ہیں جس کی مثال نہیں ہے. निकाह से पहले दोनों आमतौर पर एक दूसरे से अजनबी होते हैं कि एक दूसरे को देखना मना, बिला जरूरत बातें करना मना, एक दूसरे के साथ बैठना मना, छूना मना, सारी बातें ममनू, जिसकी वजह से आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन निकाह होते ही दोनों शीर शकर हो जाते हैं और उनमें बेपनाह मोहब्बत हो जाती है कि एक दूसरे के बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल निकाह की किश्ती प्यार मोहब्बत उल्फत और यगानगत से पार लगती है। ये आपस में जो मोहब्बत है जो बेहद ज़रूरी है, ये उस वक्त पैदा होती है जब दोनों एक दूसरे के हकूक अदा करें। शोहर बीवी के हकूक अदा करें, बीवी शोहर के हकूक अदा करें, एक दूसरे के हकूक जानने के लिए इल्म की जरूरत है। शोहर को भी बीवी के हकूक का इल्म हासिल करना जरूरी है, बीवी को भी अपने शोहर के हकूक जानने की जरूरत है। जब जानेंगे तो इंशाल्लाह अदा भी कर सकेंगे। अगर एक दूसरे के हकूक ही से ना वाकिफ होंगे तो अदा कैसे करेंगे, और जब अदा ना करेंगे तो फिर आपस में सच्ची और पक्की मोहब्बत कैसे होगी, और जब आपस में मोहब्बत न होगी तो गुजारा कैसे होगा और जिंदगी कैसे आराम और राहत से गुजरेगी। इस लिहाज से आने वाली अहादीस और उनकी तशरीह अच्छी तरह जहन नशीन करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के हकूक को जानना उनके लिए तो है ही ज़रूरी जो शादीशुदा है, उनके लिए भी ज़रूरी है जो अनकरीब शादी करने का इरादा रखते हैं, और उनके लिए मुफीद है जिनको उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह उनका भी निकाह हो जाए। क्योंकि सब दीन की बातें हैं, मियां बीवी के हकूक भी दीन है, उस पर भी अल्लाह ताला की रजा है, और हकूक ना अदा करने पर अजाब और पकड़ है। चुनांचे एक रिवायत में है कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहला मुकदमा कयामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत में मियां बीवी का पेश होगा। अगर शोहर ने ज्यादती की होगी बीवी पर और उसकी हक तलफी की होगी, उसको जुल्म किया होगा, तो वो पकड़ा जाएगा। और अगर बीवी ने शोहर की हक तलफी की होगी और उसको जुल्म किया होगा, उसकी नाफरमानी की होगी, उसे सताया होगा, उसकी पकड़ होगी। और हर एक को दूसरे से बदला दिलवाया जाएगा। शोहर झूठ बोलेगा, गलत बोलेगा, तो अल्लाह ताला उसके मुंह पे मोहर लगा देंगे और उसके हाथ पैर गवाही देंगे कि बीवी जो कह रही है कि मेरे साथ मियां ने یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، اس طرح سے مجھے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، تو وہ گواہی دیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہی. اور اگر بیوی جھوٹ بولے گی کہ میں نے تو کوئی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی، میں نے اس کو نہیں ستایا، میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، حالانکہ اس نے ستایا تھا، تو اللہ تعالیٰ بیوی کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، پھر زبان سے کچھ نہیں بول سکے گی وہ، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے جسم کے دوسرے اعضا وہ بولیں گے اور گواہی دیں کہ ہاں اس نے اپنے شوہر کو اس طریقے سے ستایا تھا اور اس طریقے سے پریشان کیا تھا اور اس طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی وغیرہ وغیرہ. اور اس بات کو ہم اچھی طرح اپنے ذہن میں جما لیں کہ آخرت کے اعتبار سے حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی خطرناک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم اور اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، وہ تو یقیناً غفور الرحیم ہے اور بلا شبہ وہ غفار الذنوب ہے. اگر بندہ ان کے حقوق میں کوتاہی کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی معاف کر دیتے. انہوں نے تو خود قرآن شریف میں فرما دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی آپ فرما دیجیے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی ہے اور گناہ کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، یقین مانو وہ بہت ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے. اب کس قدر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور بندہ جو ہے وہ انتہائی تنگ دل ہے، اس کا حوصلہ بس نہ ہونے کے برابر. کوئی اس کو اگر ستائے، پریشان کرے، تکلیف دے، مارے پیٹے، اس کا حق دبا لے، تو بعض مرتبہ یہ معاف ہی نہیں کر سکتا. ان ظالم معافی مانگے تو یہ معاف نہیں کرتا، کہتا ہے میں کیسے معاف کر دوں، تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تو اتنا ستایا مجھے، اتنا ستایا، میں کیسے معاف کر دوں، میں تو پورا پورا بدلہ لوں گا. اور اللہ پاک نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بندہ کسی کو ستائے گا اور کسی کو مارے گا، کسی کو پریشان کرے گا، کسی کی حق تلفی کرے گا، کسی پر ظلم کرے گا، کر لے. پھر اگر اس نے جس پہ ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگ لی، اس نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں. اور اگر اس بندے نے معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے ظلم کیا معاف نہیں کریں گے. اسی طرح ایک بیچ میں اسی سلسلے کی ایک بات اور عرض کر دوں. بعض استاد اپنے شاگردوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں، خاص طور سے دارالقرآن کے جو اساتذہ ہوتے ہیں جہاں نابالغ بچے زیادہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، جہاں بھی قرآن شریف کے مکاتب ہوتے ہیں، جہاں بھی چھوٹے چھوٹے دارالقرآن ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور وہاں عموماً نابالغ بچے اساتذہ کے پاس پڑھتے ہیں، تو وہاں کے بعض اساتذہ بالکل قصائی ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ بچوں کو مارتے ہیں، اور بعض بچوں کے باپ بھی ظالم ہوتے ہیں. وہ استاد سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہڈی ہماری، چمڑا تمہارا، یعنی آپ کچھ بھی مان لو ہماری طرف سے اجازت ہے، حالانکہ ماں باپ کو ایسی اجازت دینا بھی جائز نہیں، اور وہ استاد جو ہوتے ہیں وہ اتنا مارتے ہیں کہ بچے کے جسم پر نیل پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، بعض دفعہ آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اور وہ تو جب غصے میں آتے ہیں تو وہ تو نہ چہرہ دیکھیں نہ سر دیکھیں نہ ہاتھ دیکھیں نہ کمر دیکھیں، اور وہ بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں کہ بعض بچوں کے بیچاروں کے جسم پر زخم پڑ جاتے ہیں، خون تک نکل جاتا ہے، تو یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، ظلم ہے یہ. تو ایسے قصائی استادوں کے بارے میں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کی توبہ نہیں ہو سکتی. یعنی لاکھ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میرے سے زیادتی ہو گئی، میں نے اس بچے پہ ظلم ڈھا دیا اور میں نے اس کو بہت بے درجے سے مارا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، توبہ نہیں ہوگی اس کی، توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی. پھر حضرت اس کی وجہ ہی بتا دیں، کہتے ہیں بھائی اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس نابالغ بچے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی پامال کیا ہے، ساتھ ساتھ اس بچے کے اوپر ظلم ڈھا کر کے اس کی بھی تم نے حق تلفی کی ہے. تو یہ بچے کا جو حق ہے جو تم نے اس پر زیادتی کر کے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ اس وقت گناہ معاف ہوگا جب وہ بچہ معاف کرے. حضرت فرماتے ہیں نابالغ بچہ معافی نہیں کر سکتا، کیونکہ معافی معاف کرنے کے لیے عقل بالغ ہونا ضروری ہے. نابالغ بچے کا معاف کرنا نہیں ہے، وہ باپ استاد اس کے پیروں میں پڑ کے اس کے ہاتھوں جوڑ کر معافی مانگ لے، بچہ کہہ بھی دے میں نے معاف کیا تب بھی معافی معتبر نہیں ہے. اب اگر اسی حالت میں استاد کا انتقال ہو گیا اب اسے کیا انجام ہو؟ اس لیے ایسے استادوں کو بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح بچوں کو بے دردی کے ساتھ مارنے سے بچنا لازم ہے. ہاں معافی کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب یہ بچہ بالغ ہو پھر استاد اس سے معافی مانگے، پھر وہ بچہ معاف کرے تب معافی معتبر ہوگی. یہاں تو ہر سال بچے بدل جاتے ہیں، 3 سال بچے نے حفظ کیا تو اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا، استاد اپنی جگہ. اب اگر کوئی استاد 40 سال تک بچوں کو پڑھاتا رہا اور بے دردی سے ناحق مارتا رہا، اس طرح نہ جانے کتنے بچوں پر اس نے ظلم ڈھایا، تو اب نہ استاد کو شاگرد کی خبر نہ شاگرد کو اپنے استاد کی خبر، اب بتاؤ وہ کیسے معافی مانگے گا اور کیسے اس کی معافی مقبول ہوگی؟ تو نابالغ بچوں کے معاف کرنے کا بھی اعتبار نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر استاد کیسے معافی مانگ سکتا ہے اور کیسے اس کی توبہ مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایسے بعض مرتبہ بالغ آدمی کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جب آدمی اس کے اوپر زیادہ ظلم ڈھاتا ہے تو پھر وہ بھی کمزور ہونے کی وجہ سے اور حلم و بردباری کا مادہ ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ معاف کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تو نہیں معاف کروں گا. یہ صورت بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جاتی ہے کہ شوہر ظالم ہے تو بیوی بیچاری مظلومہ بن کر کے معاف کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ بیوی بڑی بد زبان، زبان دراز اور بڑی نافرمان، فاسقہ و فاجرہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر اس سے تنگ آ جاتا ہے اور عاجز آ جاتا ہے، جس میں بعض مرتبہ طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے. اور طلاق ہے تو فی نفسی جائز، لیکن اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پھر ایسی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے کہ پھر شاید اس سے بڑی دشمنی کوئی اور نہ ہو. یعنی جیسے نکاح بے مثال محبت کا ذریعہ ہے، طلاق بے مثال نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور پھر وہاں اگر شوہر اس سے معافی مانگنا چاہے یا بیوی شوہر سے معافی مانگنا چاہے تو معافی نہیں ہوتی، کوئی معاف نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ بھئی اگر کسی بندے کو تم نے ستایا ہے اور کسی کو تم نے مارا ہے اور اس کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے تو جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور آخرت میں حقوق و رباط کی ادائیگی نیکیوں سے ہوگی. یعنی ظالم شوہر نے مظلوم بیوی پر یا ظالم بیوی نے مظلوم شوہر پر جو ظلم کیا تھا اس کی معافی تلافی اور اس کے حق پر اس کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی. جتنا شوہر نے ظلم دیا ہوگا اتنی نیکیاں شوہر سے بیوی کو دلوائی جائیں گی. بیوی نے شوہر کو ستایا تکلیف دی تو اور معاف نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کی نیکیاں شوہر کو دلوائی جائیں گی. تو یہاں اپنی بخشش کے لیے نیکیوں کا کال ہے کہ جائے کہ نیکیاں کر کے ہم دوسروں کو دیں. کتنا خطرناک معاملہ ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر اس قدر کیا کہتے ہیں لڑائی, اس قدر جھگڑے, اس قدر کیا کہتے ہیں نااتفاقیاں, اور ایک دوسرے کو ستانا, ایک دوسرے کو تکلیف دینا, ایک دوسرے کو ایذا دینا, رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دوست احباب اور پڑوسیوں کے ساتھ اس قدر ہیں کہ بس المان والا فی. یہ سب حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں. تو حقوق العباد کی بڑی سخت اہمیت ہے. بس آدمی کے اندر آخرت کی فکر اگر پیدا ہو جائے تو پھر مجال نہیں جو کسی کی حق تلفی ہو جائے. یہ ساری زیادتی اور ظلم اور حق تلفی اگر ہوتی ہے تو غفلت میں ہوتی ہے, لاپرواہی میں ہوتی ہے, آخرت سے آخرت کا خوف دل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ جس میں آخرت کی فکر ہو تو دیکھو یہ حال ہوتا ہے. عمر بھر اس اہتمام میں گزری, عمر بھر اس اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. ساری زندگی اس احتیاط میں گزری, اس فکر میں گزری کہ میری وجہ سے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو. اللہ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہر میاں بیوی کو نصیب فرمائے کہ اگر دل میں خوف خدا ہو دونوں کے تو مجال نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ظلم کر لے اور بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کر لے. پھر دونوں ڈریں گے تو بچیں گے, اور جب بچیں گے تو حق ادا کریں گے. جب حق ادا کریں گے تو محبت ہی محبت, الفت ہی الفت, اور گھر جنت کا نمونہ بنے گا انشاءاللہ, اور یہاں بھی بنے گا اور آگے بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میاں بیوی کے حقوق بھی حقوق العباد میں سے ہیں, اس لیے ان کا جاننا سمجھنا اور پھر ادا کرنے کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے. اور یہ ہماری اصلاح و تربیت کا اہم ترین حصہ, یاد رکھو گے, یہ ہماری اصلاح و تربیت کا اور ظاہر و باطن کی درستی کا اہم ترین حصہ ہے. اگر اس کی ہم نے اصلاح نہ کی تو ہم نے کوئی اصلاح نہیں کی. یاد رکھو پھر اصلاح کا نام ہے اصلاح نام. ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہماری اصلاح ہو اور ہمیں تعلق معاللہ نصیب ہو, تو اس میں پہلا قدم ہے بندوں کے حقوق صحیح سے ادا کرنا اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا. کوتاہی ہوتی ہے, ہوتی رہتی ہے, اس کا علاج معافی مانگنا ہے اور دنیا ہی میں معافی تلافی کر کے اپنا معاملہ صاف کرنا ہے. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ یاد آئیے. ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں بہت عرصے تک رہا, تو کافی عرصہ رہنے کے بعد ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ یا حضرت, میں بڑے بڑے علماء, فقہا, اور اماموں کی خدمت میں رہا ہوں اور ان کی صحبت سے میں نے فیض اٹھایا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی زبان سے میں نے کسی نہ کسی کی برائی سنی ہے، لیکن آپ پہلے شخص ہیں کہ اتنے عرصے سے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آج تک کبھی میں نے آپ کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی، مجھے سے بڑا تعجب کہ اچھے اچھوں کو دیکھا لیکن کسی کو میں نے غیبت سے بالکل مبرہ نہیں پایا. آپ پہلے شخص ہیں کہ آپ کسی کی برائی نہیں کرتے، میں نے کم از کم آپ سے کسی کی برائی آج تک نہیں سنی. تو حضرت نے عجیب جواب دی کہ بھائی میں کیا پاگل ہوں جو میں کسی کی غیبت کروں، کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا، میں کیا پاگل ہوں جو میں کسی کی برائی کروں اور کسی کی غیبت کروں، کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا. میرا تو حضرت میرے تو اور مسئلہ مشکل ہو گیا. اب آپ کے جواب سے تو اور ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، لیکن کریں گے تو اپنی ماں کی کیوں کریں گے حضرت؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مائی برائی کرنے کے لیے بچی ہے؟ حضرت یہ بھی مجھے سمجھا دیجئے، میرے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ سمجھ میں آ جائے گی تو پہلے والی بات بھی انشاءاللہ میرے سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کیوں نہیں کسی کی برائی کرتے. حضرت امام اعظم تھے، ان کی جیسی فقہ کس کا ہو سکتا ہے، ان کا جیسا فقہ کس کا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. حضرت نے فرمایا ارے باولے، جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والی کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں جس کی وہ غیبت کرتا ہے. جب یہ بات ہے تو میری نیکیاں فالتو ہیں جو میں محنت میں کروں اور غیبت کر کے دوسروں کو اپنی نیکیاں دے دوں؟ یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غیبت کروں تو ماں کی کروں تاکہ بیٹے کی نیکی ماں کو ملے، گھر کی نیکی گھر میں رہے. یہ حضرت سمجھ میں آ گئی، پہلی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو کسی کی برائی کرتا ہے وہ تو بے وقوف ہے کہ صبح شام تک محنت کرے اور جو مزدوری ملے وہ جا کر دوسرے کو دے دے. بھائی آخرت میں تو یہ ہوگا کہ زندگی بھر جو ساری رات تہجدیں پڑی تھیں، اشراق پڑی تھی، چاش پڑی تھی، اوابین پڑی تھی، نفلیں پڑی تھیں، فرض نمازیں پڑی تھیں، روزے رکھے تھے، رمضان میں تلاوتیں کی تھیں، زکوٰۃ دی تھی، صدقہ دیا تھا، خیرات کی تھی، کتنے سارے نیک کام زندگی بھر کیے تھے، مگر ساتھ ساتھ دوسرے کے حقوق عبادت بھی پامال کیے. بیوی بے شک بڑی عابدہ زاہدہ اللہ والی، لیکن جناب وہ شوہر کو ستائے، اس کو ایذا پہنچائے، اس کو تکلیف دے، یا شوہر بڑا عابد و زاہد ہے، ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال عمرے کرتا ہے، ہر سال رمضان میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرتا ہے، دن رات صدقہ خیرات کرتا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا نیک ہے، لیکن بس ہر دم بیوی پہ ظلم، ہر دم بیوی پہ کو ستانا، پریشان کرنا، ایسے دوسرے بندوں کے متعلق سمجھ لیں تو دراصل وہ دوسروں کے لیے کما رہا ہے. جب آخرت میں جائے گا تو یہ ساری نیکیاں جو اس نے دنیا میں کی ہوں گی، وہ جن جن کی غیبتیں کی تھیں، جن جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، جن جن پہ ظلم ڈھایا تھا، جن جن کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، سب ان کو دے دی جائیں گی اور یہ کنگلا ہو جائے گا. جائے گا حساب کرنے کے لیے تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے جائے گا، اور جب حساب چکائے گا تو دوسروں کے گناہ اسی گردن پہ آ جائیں گے. حدیث شریف میں حقیقی مخلص کا یہی حال بیان کیا گیا. لہذا بھائی ہم اس معاملے میں زندگی بھر اس کا خیال رکھیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سے کسی کی تکلیفی نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو. خاص طور سے میاں بیوی اس کا خیال رکھیں، اگر ہو جائے تو مرنے سے پہلے ہی معافی تلافی کر لیں. اس سلسلے میں حضرت کچھ حقوق بیان فرما رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا. نمبر ایک، وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. نمبر دو، وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ اپنے مولا کا حق بھی ادا کرے. نمبر تین، ایک وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی باندی ہو، اس کی اچھی تربیت کرے اور اچھی طرح علم سکھائے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا. ان تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں دگنا ثواب عطا فرمائیں گے، ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائیں گے. نمبر ایک، وہ یہودی یا عیسائی جو پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور توریت پر ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیا، یہ یہودی ہو گئے. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور انجیل کے مطابق اس نے عمل کیا، یہ عیسائی ہو گئے. ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. پہلے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر قرآن شریف پر انہوں نے عمل شروع کر دیا. تو چونکہ وہ دو نبی پر ایمان لائے، اس لیے ان کو اپنے عمل کا دگنا ثواب ملے. وجہ اس کی ہے کہ پہلے دین پر عمل کرنا، پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے کو عمل کرنا بڑا مشقت والا کام ہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کرتے ہیں آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دیکھ لو جو عیسائی ہے وہ عیسائی رہتا ہے، جو یہودی ہے وہ یہودی رہتا ہے، جو ہندو ہے وہ ہندو ہی رہتا ہے. تو ہندو تو اہل کتاب ہے ہی نہیں بارہ. تو جس مذہب پر آدمی رہتا ہے اس کو چھوڑنا عام طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کی چونکہ مشقت دگنی اور اللہ تعالیٰ کے اجر بقدر مشقت ملتا ہے، تو ان کی مشقت اور محنت ڈبل، ثواب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عطا کرے. اسی طرح اگر کوئی کسی کا غلام ہے، جس زمانے میں غلام باندیاں ہوتے تھے، تو آدمیوں کی ملکیت میں غلام باندی بھی ہوتی تھی، تو اس غلام پر اپنے آقا کے حقوق بھی واجب ہوتے تھے. دوسری طرف اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اس کے ذمے واجب ہوتے تھے. اس کے ذمے ہے کہ اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے، یہ بھی مشقت والا کام. اس میں بھی دوہری محنت ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیگر فرائض و واجبات بھی ادا کرنے، ساتھ ساتھ اپنے آقا کی خدمت بھی کرنی ہے اور اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اس کا بھی حکم ماننا ہے. آقا کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے ساتھ مشروط ہے. یعنی غلام پر اپنے آقا کے جائز کاموں کے اندر اطاعت ضروری ہے. اگر اس کا آقا اسے کسی ناجائز کام کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں ہے. لیکن اپنے آقا کے حقوق تو اس کے ذمے واجب الادا ہیں، اس کو بھی تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اب جو غلام اپنے آقا کو بھی حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کو بھی اپنی خدمت سے راضی و خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق و فرائض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لے، تو اس کو بھی دگنا ثواب ملے گا اپنے عمل کا، اس کو بھی اپنے عمل کا دگنا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی مشقت بھی دگنی ہے. ایسے किसी की मिल्कियत में बांधी भी हो सकती है। अब जब मिल्कियत में किसी के बांधी है, अब आका उसको पढ़ाता भी है, लिखाता भी है, सिखाता भी है, उसको अच्छे अखलाक की तालीम भी देता है, क्योंकि आमतौर पर बांदियां गैर मुस्लिम होती थी और फिर वो मुसलमान आका के यहाँ आकर के मुसलमान भी हो जाती थी और आका की मिल्कियत होती थी। तो आका के जिम्मे जहाँ उसके और हुकूक हैं, ये भी हैं कि उसको तालीम और तरबियत दे और उसको अच्छी बातें सिखाए, बुरी बातों से मना करे। इसके बाद फिर सब कुछ सिखाकर, पढ़ाकर, लिखाकर, उसे महज़ब और तरबियत देकर फिर उसको वो आज़ाद कर दे, और आज़ाद करने के बाद फिर उसे निकाह कर ले। ये भी मशक्क़त वाला काम। कल तो आका उसका मालिक था, अब जनाब वो शरीक़ हयात है, अब वो उसके रफ़ीक़ हयात है, अब वो तकरीबन उसके बराबर है। ये अपनी बांदी को ये दर्जा देना, ये भी बड़े मशक्क़त वाला काम है। तो फरमाया इसको भी, इस आका को जिसने बांदी को आज़ाद करके निकाह किया है, इसको भी दुगना सवाब मिलेगा। तो हज़रत इसके ज़ेल में फरमाते हैं कि बीवी का हक तो बांदी से भी ज्यादा है, बीवी का हक तो बांदी से भी ज्यादा है। जब बांदी को इल्म दीन सिखाने की ये फजीलत है, तो बीवी को सिखाने की इतनी बड़ी फजीलत होगी। इसलिए अपनी बीवी को, जो आजकल हैं वो सब आज़ाद हैं, क्योंकि शरी गुलाम बांदी का अब वजूद नहीं है। जब नहीं है तो अब जो भी किसी की बीवी है वो इसी तरह आज़ाद है जैसे कि उसका शोहर आज़ाद है। न शोहर गुलाम है न बीवी गुलाम, दोनों आज़ाद हैं। तो जब बांदी को पढ़ाने सिखाने का ये अजर अजीम है, तो अपनी आज़ाद बीवी को दीन की तरबियत देना, दीन की बातें बताना, दीन की बातें सिखाना, उनको अच्छी बातें बताना, बुरी बातों से मना करना, ये कितने सवाब का बाइस है। सवाब तो है ही, साथ साथ ये है कि जैसे जैसे दोनों को दीन का इल्म होगा, दीन की समझ होगी, आखिरत की फिक्र होगी, वैसे वैसे ये ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला के फरमाबरदार और ताबेदार बनेंगे। और जब फरमाबरदार ताबेदार बनेंगे तो यकीनन एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे, क्योंकि असल दीनदारी तो हुकूक अदा करने का नाम है। चाहे अल्लाह ताला के हुकूक हों, और चाहे मियां बीवी के हुकूक हों, और चाहे बहन भाइयों के हुकूक हों, और चाहे पड़ोसियों के हुकूक हों, हुकूक अदा करने का नाम दीन है। इसी का नाम तरबियत है, इसी का नाम तालीम है, इसी का नाम इस्लाह है। तो जैसे हुकूक अदा होंगे, अब जब दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे तो किस कदर मोहब्बत होगी, और जब मोहब्बत ज्यादा होगी तो फिर भाई जिंदगी नहायत ही खुशगवार और फूल की तरह गुजरेगी। अब उसके अंदर वो तानो तशनी के कांटे नहीं होंगे, लान तान के कांटे नहीं होंगे, कता ताल्लुकी की छुरियां नहीं होंगी, और दिल दुखाने के खंजर नहीं होंगे जिनसे दिल फटते हैं और ताल्लुकात कशीदा होते हैं। ये जो आपस में घरों के अंदर झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, वो सब यही हैं कि एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, और एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं बातों के जरिए। और आप जानते हैं कि एक मशहूर शहर है, जराहत लिसानी लहलतियामु वला यलताहु मा जरहत लिसानी, कि तलवार और नेजे का जख्म तो भर सकता है, जुबान का जख्म नहीं भर सकता। तो ये एक दूसरे के हुकूक न जानने की वजह से, अदा न करने की वजह से ये घरों के अंदर हर तरह की फरावानी खुशहाली मौजूद, लेकिन मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, सुकून नहीं, चैन नहीं, आराम नहीं, राहत नहीं, क्योंकि एक दूसरे की हक तलफी में दिन रात गुजर रहा है, एक दूसरे के साथ ज्यादती करने में वक्त गुजर रहा है, एक दूसरे को सताने तकलीफ देने में वक्त गुजर रहा है, हुकूक की अदायगी नहीं हो रही। तो भाई हुकूक की अदायगी हमें सबको करने की जरूरत है। उसका तरीका यह है कि हाँ, खुद भी दीन की बातें सीखें सिखाएं, अपने घर वालों को भी दीन की बातें सीखें और सिखाएं। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में एक माशाल्लाह डॉक्टर मुजाहिद साहब एक किताब तकसीम करना चाह रहे हैं, उसका नाम है मीलादुन नबी। चूंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है और इसके अंदर बस हुजूर की विलादत बासादत का बयान होता है, और साथ साथ सीरत के नाम पर बड़े जल्द से जुलूस कायम होते हैं, जिससे कितने लोगों को सताया जाता है, कितने लोगों को ईजाएं दी जाती हैं, कितने روڈ جو ہیں بلاک ہوتے ہیں اور ان جلسے جلوسوں کی وجہ سے کتنا لوگوں کو اللہ بچا ستایا جاتا ہے. بھائی یہ سیرت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مخلوق خدا کو ایذا دو. حضور کی سیرت طیبہ تو وہ جو میں نے آج سے پہلے آپ کے سامنے اعلان کر دی کہ حضور کی سیرت کا حاصل ہے دوسروں کو راحت پہنچانا, دوسروں کو آرام پہنچانا, کسی کو تکلیف نہ دینا, یہ ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی حضور کی ولادت باخاک برحق اور آپ کے سیرت طیبہ عین ہمارا ایمان, ہمارے سر کا تاج, ہماری کامیابی اسی کے اوپر موقوف. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم حدود شرع کے اندر رہیں, کسی کو تکلیف نہ دیں. یہ نمائشی کاموں کا سیرت طیبہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو آج ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے اور رواج ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے. آرام سے لے لیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. دعا کر لیں. اللہم اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام, ہم سب کے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے, خفیہ اعلانیہ, سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کے حقوق میں جتنی بھی کوتاہیاں ہو چکی ہیں اور ہوں گی اپنے رحمت سے سب معاف فرما. یا اللہ سب اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ سب اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کے حقوق کی پامالی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے واجب نہ ہو. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو. یا اللہ سب کے حقوق ادا کرنے کی تادم آخر توفیق عطا فرما. دنیا میں اس طرح زندہ رہنا نصیب فرما کہ ہماری ذات سے ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ کسی بندے کی ہم سے حق تلفی نہ ہو. اگر ذاتی ہو جائے, حق تلفی ہو جائے, تو دنیا میں یا اللہ معافی تلافی کا توفیق عطا فرمانا. یا اللہ دنیا میں معافی تلافی کی توفیق عطا فرمانا. دنیا سے ضرور بھی ضرور ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرمانا. یا اللہ خاتمہ کامل ایمان پر فرمانا اور اپنے کسی بندے کا کوئی حق ہماری گردن پر باقی نہ رکھنا. یا اللہ, یا اللہ ہم انسان ہیں, ہم سے کوتاہیاں یقیناً ہوتی ہیں اور ہوں گی. ہم آپ کی بارگاہ میں یاد کرتے ہیں اور آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے رہ جائے تو آپ اس کو اپنی طرف سے اس کے عوض میں اجر و ثواب عطا فرما کر راضی فرما دینا اور ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ جس بندے کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو جائے اور ہم اس سے معافی نہ مانگ سکیں, یا اللہ آپ اپنے پاس سے اس کو عطا فرما کر راضی کر لینا اور ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دینا اور ہماری اس حق تلفی, ہماری اس کوتاہی کو اس کے حق میں مغفرت اور بخشش کا سامان بنا دینا. اس کو ہماری طرف سے اس کے حق میں مغفرت اور بخشش اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دینا. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما, ساری زندگی اپنی مرضیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. رحمة الله.